ہم نے ایلیا کے صعود و نزول کا قصہ اس غرض سے اس جگہ لکھا ہے کہ تا ہمارے بھائی مسلمان ذرا غور کر کے سوچے کہ جس مسیح ابن مریم کے لیے وہ لڑتے مرتے ہیں اسی نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور اسی فیصلہ کی قرآن شریف نے بھی تصدیق کی ہے۔ اگر آسمان سے اترنا اسی طور سے جائز نہیں جیسے طور سے ایلیا کا اترنا حضرت مسیح نے بیان فرمایا ہے، تو پھر مسیح من جانب اللہ نبی نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ قرآن شریف پر بھی اعتراض آتا ہے جو مسیح کی نبوت کا مصدق ہے۔ اب اگر مسیح کو سچا نبی ماننا ہے تو اس کے فیصلے کو بھی مان لینا چاہیے، زبردستی سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ساری کتابیں محرف و مبدل ہیں۔ بلا شبہ ان مقامات سے تحریف کا کچھ علاقہ نہیں، اور دونوں فریق یہود و نصارہ ان عبارتوں کی صحت کے قائل ہیں۔ اور پھر ہمارے امام المحدثین حضرت اسماعیل صاحب اپنی صحیح بخاری میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کتابوں میں کوئی لفظی تحریف نہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے، اور پہلے بھی ہم کئی مرتبہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس قدر پیش گوئیاں خدا تعالیٰ کی کتابوں میں موجود ہیں ان سب میں ایک قسم کی آزمائش ارادہ کی گئی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر کوئی پیش گوئی صاف اور صریح طور پر کسی نبی کے بارے میں بیان کی جاتی تو سب سے پہلے مستحق ایسی پیش گوئی کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ اگر مسیح کے اترنے سے انکار کیا جائے تو یہ امر کچھ مستوجب کفر نہیں، لیکن اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا جاوے تو بلا شبہ وہ انکار جاویدانی جہنم تک پہنچائے گا۔ مگر ناظرین کو معلوم ہوگا کہ تمام تورات و انجیل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور ایسا ہی حضرت مسیح کی نسبت بھی کوئی ایسی کھلی کھلی اور صاف پیش گوئی نہیں پائی جاتی جس کے ذریعے سے ہم یہودیوں کو جا کر گردن سے پکڑ لیں۔ حضرت مسیح بھی بار بار یہودیوں کو کہتے رہے کہ میری بابت موسیٰ نے تورات میں لکھا ہے، مگر یہودیوں نے ہمیشہ انہیں یہی جواب دیا کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ ہماری کتابوں میں ایک مسیح کے آنے کی خبر بھی دی گئی ہے، مگر تم خود دیکھ لو کہ مسیح کے آنے کا ہمیں یہ نشان دیا گیا ہے کہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے ایلیا آسمان سے اترے، جس کا آسمان پر جانا سلاطین کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں ہر چند حضرت مسیح یہی کہتے رہے کہ وہ ایلیا یوحنا یعنی یحییٰ زکریہ کا بیٹا ہے، مگر اس دور دراز تعویل کو کون سنتا تھا؟ اور ظاہر تقریر کے روح سے یہودی لوگ اس عذر میں سچے معلوم ہوتے تھے۔ سو اگرچہ خدا تعالیٰ قادر تھا کہ ایلیا نبی کو آسمان سے اتارتا اور یہودیوں کے تمام مساوس بکلی رفع کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تا صادق اور کاذب دونوں آزمائے جائیں، کیونکہ شریر آدمی صرف ظاہری حجت کی روح سے بے شبہ ایسے مقام میں سخت انکار کر سکتا ہے، لیکن ایک راست باز آدمی کے سمجھنے کے لیے یہ راہ کھلی تھی کہ آسمان سے اترنا کسی اور طور سے تعبیر کیا جائے۔ اور ایک نبی جو دوسری علامات صدق اپنے ساتھ رکھتا ہے ان علامات کے لحاظ سے اس پر ایمان لایا جاوے۔ ہاں یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ اگر سلاطین اور ملاکی کے بیانات کو مسلمان لوگ بھی یہودیوں کی طرح محمول پر ظاہر کریں تو وہ بھی کسی طرح یحییٰ بن زکریا کو مصداق اس کی پیش گوئی کا نہیں ٹھہرا سکتے، اور اس پیچ میں آ کر مسیح ابن مریم کی نبوت بھی ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی۔ قرآن شریف نے مسیح کی تعویل کو جو ایلیا نبی کے آسمان سے اترنے کے بارے میں انہوں نے کی تھی قبول کر لیا، اور مسیح کو اور یحییٰ کو سچا نبی ٹھہرایا۔ ورنہ اگر قرآن شریف ایلیا کا آسمان سے اترنا اسی طرح معتبر سمجھتا، یعنی ظاہری طور پر جیسا کہ ہمارے بھائی مسلمان مسیح کے اترنے کے بارے میں سمجھتے ہیں، تو ہرگز مسیح کو نبی قرار نہ دیتا، کیونکہ سلاطین اور ملاکی آسمانی کتابیں ہیں۔ اگر ان مقامات میں ان کے ظاہری معنی معتبر ہیں تو ان معنی کے چھوڑنے سے وہ سب کتابیں نکمی اور بیکار ٹھہر جائیں گی۔ میرے دوست مولوی محمد حسین صاحب اس مقام میں بھی غور کریں، اور اگر یہ کہا جائے کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ سلاطین اور ملاکی کے وہ مقامات محرف و مبدل ہوں تو جیسا کہ ابھی میں لکھ چکا ہوں، تو یہ سراسر وہم و گمان باطل ہے، کیونکہ اگر وہ مقام محرف و مبدل ہوتے تو مسیح بن مریم کا یہودیوں کے مقابل پر یہ عمدہ جواب تھا کہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں ایلیا کا آسمان پر جانا اور پھر اترنے کا وعدہ لکھا ہے یہ بات ہی غلط ہے اور یہ مقامات تحریف شدہ ہے، بلکہ مسیح نے تو ایسا عذر پیش نہ کرنے سے ان مقامات کی صحت کی تصدیق کر دی، ماں سے وائس کے وہ کتابیں جیسے یہودیوں کے پاس تھیں ویسے ہی حضرت مسیح اور ان کے حواری ان کتابوں کو پڑھتے تھے اور ان کے نگہبان ہو گئے تھے۔ اور یہودیوں کے لیے ہم کوئی ایسا موجب عند العقل قرار نہیں دے سکتے جو ان مقامات کے محرف کرنے کے لیے انہیں بے قرار کرتا۔ اب حاصل کلام یہ کہ مسیح کی پیش گوئی کے بارے میں ایلیا کے قصہ نے یہودیوں کی راہ میں ایسے پتھر ڈال دیے کہ اب تک وہ اپنے اس راہ کو صاف نہیں کر سکے، اور بے شمار روحیں ان کی کفر کی حالت میں اس دنیا سے کوچ ہوئی گئیں۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت کی پیش گوئیوں پر نظر ڈالیں کہ اگرچہ توریت کے دو مقام میں ایسی پیش گوئیاں ملتی ہیں کہ جو غور کرنے والوں پر بشرطے کے منصف بھی ہوں ظاہر کرتی ہیں کہ در حقیقت وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی ہیں، لیکن کج بحثی کے لیے ان میں گنجائش بھی بہت ہے۔ مثلا توریت میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی قائم کرے گا۔ اس پیش گوئی میں مشکلات یہ ہیں کہ اسی توریت کے بعض مقامات میں بنی اسرائیل کو ہی بنی اسرائیل کے بھائی لکھا ہے، اور بعض جگہ بنی اسماعیل کو بھی بنی اسرائیل کے بھائی لکھا ہے۔ ایسا ہی دوسرے بھائیوں کا بھی ذکر ہے۔ اب اس بات کا قطعی اور بدیہی طور پر کیوں کر فیصلہ ہو کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے مراد فقط بنی اسماعیل ہی ہیں، بلکہ یہ لفظ کہ تیرے ہی درمیان سے لکھا ہے زیادہ عبارت کو مشتبہ کرتا ہے، اور گو ہم لوگ بہت سے دلائل اور قرائن کو ایک جگہ جمع کر کے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ میں جو مماثلت ہے بپایہ ثبوت پہنچا کر ایک حق کے طالب کے لیے نظری طور پر یہ بات ثابت کر دکھاتے ہیں کہ در حقیقت اس جگہ اس پیش گوئی کا مستحق بجز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی شخص نہیں۔ لیکن یہ پیش گوئی ایسی صاف اور بدیہی تو نہیں کہ ہر ایک اجل اور احمق کو اسی کے ذریعے سے ہم قائل کر سکیں، بلکہ اس کا سمجھنا بھی پوری عقل کا محتاج ہے، اور پھر سمجھانا بھی پوری عقل کا محتاج۔ اگر خدا تعالیٰ کو ابتلاء خلق اللہ کا منظور نہ ہوتا اور ہر طرح سے کھلے کھلے طور پر پیش گوئی کا بیان کرنا ارادہ الہی ہوتا تو پھر اس طرح پر بیان کرنا چاہیے تھا کہ اے موسیٰ، میں تیرے بعد 22ویں صدی میں ملک عرب میں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ مکہ شہر میں پیدا ہوں گے اور ان کا یہ حلیہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایسی پیش گوئی توریت میں لکھی جاتی تو کسی کو چون و چرا کرنے کی حاجت نہ رہتی اور تمام شریروں کے ہاتھ پیر باندھے جاتے، لیکن خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر نہ تھا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بلا شبہ قادر تھا، بلکہ اگر چاہتا تو اس سے بڑھ کر ایسے صاف صاف اور کھلے کھلے نشان لکھ دیتا کہ سب گردنیں ان کی طرف جھک جاتی اور دنیا میں کوئی منکر نہ رہتا۔ مگر اس نے اس تصریح اور توضیح سے لکھنا اس لیے پسند نہیں کیا کہ ہمیشہ پیش گوئیوں میں ایک قسم کا ابتلا بھی اسے منظور ہوتا ہے، تا سمجھنے والے اور حق کے سچے طالب اس کو سمجھ لیں، اور جن کے نفسوں میں نخوت اور تکبر اور جلد بازی اور ظاہر بینی ہے وہ اس کے قبول کرنے سے محروم رہ جائیں۔ اب یقیناً سمجھو کہ یہی حال اس پیش گوئی کا ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ ابن مریم دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کے شہر کی طرف منارہ کے پاس اترے گا، کیونکہ اگر اسی طور اور اسی ظاہری صورت پر پیش گوئی نے پورا ہونا ہے تو پھر ایسے طور سے اترنے کے وقت میں دنیا کے باشندوں میں سے کون منکر رہ سکتا ہے؟ تمام قوموں کو جو اب دنیا پر بستی ہیں، کیا یہودی اور کیا عیسائی اور کیا ہندو اور بدھ مذہب والے اور مجوسی، غرض سب فرقوں کو پوچھ کر دیکھ لو کہ اگر اس طور سے اترتا کوئی نبی تمہیں دکھائی دے تو کیا پھر بھی تم اس کی نبوت اور اس کے دین میں کچھ شک اور شبہ رکھتے رہو گے؟ بلا شبہ تمام لوگ یہی جواب دیں گے کہ اگر ہم ایسا بزرگ فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتا ہوا دیکھ لیں تو بلا شبہ ایمان لے آویں گے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے، یا حسرت للعباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یعنی اے حسرت بندوں پر کہ ایسا کوئی نبی نہیں آتا جس سے وہ ٹھٹھا نہ کریں۔ ایسا ہی قرآن شریف کے دوسرے مقامات میں جا بجا لکھا ہوا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو لوگوں نے بالاتفاق مان لیا ہو۔ اب اگر حضرت مسیح بن مریم نے در حقیقت ایسے طور سے ہی اترنا ہے جس طور سے ہمارے علماء یقین کیے بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی فرد بشر انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے علماء کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اگر میں فرشتوں کو بھی زمین پر نبی مقرر کر کے بھیجتا تو انہیں بھی التباس اور اشتباس سے خالی نہ رکھتا، یعنی ان میں بھی شبہ اور شک کرنے کی جگہ باقی رہتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہی معجزہ آسمان سے اترنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگا گیا تھا، اور اس وقت اس معجزہ کے دکھلانے کی بھی ضرورت بہت تھی، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار رسالت کرنے سے جہنم میں ابدی کی سزا تھی، مگر پھر بھی خدا تعالیٰ نے یہ معجزہ نہ دکھلایا اور سائلوں کو صاف جواب ملا کہ اس دار الابتلاء میں ایسے کھلے کھلے معجزات خدا تعالیٰ ہرگز نہیں دکھاتا، تا ایمان بالغیب کی صورت میں فرق نہ آوے، کیونکہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بندہ اترتا ہوا دیکھ لیا اور فرشتے بھی آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئے تو پھر تو بات ہی بکلی فیصلہ ہو گئی، تو پھر کون بدبخت ہے جو اس سے منکر رہے گا۔ قرآن شریف اس قسم کی آیات سے بھرا پڑا ہے جن میں لکھا ہے کہ ایسے معجزات دکھانا خدا تعالیٰ کی عادت نہیں ہے، اور کفار مکہ ہمیشہ ایسے ہی معجزات مانگا کرتے تھے، اور خدا تعالیٰ برابر انہیں یہ کہتا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو کوئی نشان آسمان سے ایسا نازل کریں جس کی طرف تمام منکروں اور کافروں کی گردنیں جھک جائیں، لیکن اس دار الابتلاء میں ایسا نشان ظاہر کرنا ہماری عادت نہیں، کیونکہ اس سے ایمان بالغیب جس پر تمام ثواب مترتب ہوتا ہے ضائع اور دور ہو جاتا ہے۔ سو اے بھائیو، میں محض نصیحتاً للہ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اس خیال محال سے باز آ جاؤ، ان دو قرینوں پر متوجہ ہو کر نظر ڈالو کہ کس قدر قوی اور کھلے کھلے ہیں، اول ایلیا نبی کا آسمان سے اترنا کہ آخر وہ اترے تو کس طرح اترے، دوسرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال ہونا اور قل سبحانہ ربی اس کا جواب ملنا۔ اپنے دلوں میں سوچو، کیا یہ اس بات کے سمجھنے کے لیے قرائن قویہ اور دلائل کافیہ نہیں کہ آسمان سے اترنے سے مراد حقیقی اور واقعی طور پر اترنا نہیں بلکہ مثالی اور ذیلی طور پر اترنا مراد ہے؟ ابتدائے عالم آفرینش سے آج تک اسی طور سے مقدس لوگ آسمان سے اترتے رہے ہیں، اور مثالی طور پر ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ آدم ثانی آیا ہے اور یہ یوسف ثانی اور یہ ابراہیم ثانی، لیکن آدم ذات کا جسم خاکی کے ساتھ آسمان سے اترنا اب تک کسی نے مشاہدہ نہیں کیا۔ پس وہ امر جو اصول نظام عالم کے برخلاف اور قانون قدرت کے مبائن و مخالف اور تجارب موجودہ و مشہودہ کا ضد پڑا ہے، اس کے ماننے کے لیے صرف ضعیف اور متناقض اور رقیق روایتوں سے کام نہیں چل سکتا۔ تو یوں امید مت رکھو کہ سچ مچ اور در حقیقت تمام دنیا کو حضرت مسیح ابن مریم آسمان سے فرشتوں کے ساتھ اترتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اگر اسی شرط سے اس پیشگوئی پر ایمان لانا ہے تو پھر حقیقت معلوم، وہ اتر چکے تو تم ایمان لا چکے، ایسا نہ ہو کہ کسی غبارہ بریکٹ میں ہے بیلون پر چڑھنے والے اور پھر تمہارے سامنے اترنے والے کے دھوکے میں آ جاؤ۔ سو ہوشیار رہنا، آئندہ اس اپنے جمے ہوئے خیال کی وجہ سے کسی ایسے اترنے والے کو ابن مریم نہ سمجھ بیٹھنا۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جو شخص سچ کو قبول نہیں کرتا پھر دوسرے وقت میں اس کو جھوٹ قبول کرنا پڑتا ہے۔ جن بے سعادت اور بدبخت لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا تھا، انہیں نے مسلمہ کذاب کو قبول کر لیا، حتیٰ کہ 6-7 ہفتہ کے اندر ہی 1,00,000 سے زیادہ اس پر ایمان لے آئے۔ سو خدا تعالیٰ سے ڈرو اور الگ الگ گوشوں میں بیٹھ کر فکر کرو کہ اب تک سنت اور عادت الہی کس طرح پر چلی آئی ہے، اور یہ بھی سوچ لو کہ صحیح حدیثوں میں آسمان سے اترنے کا بھی کہیں ذکر نہیں، اور صرف نزلہ یا ینزلو کا لفظ آسمان سے اترنے پر ہرگز دلالت نہیں کرتا، اور اگر فرض کے طور پر آسمان کا لفظ بھی ہوتا تب بھی ہمارے مطلب کو مضر و مخل نہیں تھا، کیونکہ تورات و انجیل میں ایسی آیتیں بہت سی پائی جاتی ہیں جن میں نبیوں کی نسبت لکھا ہے کہ وہ آسمان سے ہی اترتے ہیں۔ مثلاً یوحنا کی انجیل میں حضرت یحییٰ کی طرف سے یہ قول لکھا ہے کہ وہ جو زمین سے آتا ہے وہ زمینی ہے اور زمین سے کہتا ہے، وہ جو آسمان سے آتا ہے سب کے اوپر ہے، یعنی نبیوں کا قول دوسرے عقل مندوں کے قول پر مقدم ہے کیونکہ نبی آسمان سے اترتا ہے۔ دیکھو یوحنا باب 3:31، پھر دوسرا قول یہ ہے، میں آسمان پر سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پر چلوں، یوحنا باب 6:11۔ پھر تیسرا قول یہ ہے کہ کوئی آسمان پر نہیں گیا سوائے اس شخص کے کہ جو آسمان پر سے اترا، یوحنا باب 3:13۔ اور فقط یہ کہنا کہ ہم نے اتارا یا اترا اس بات پر ہرگز دلالت نہیں کرتا کہ آسمان سے اتارا گیا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہاں حاشیہ میں نوٹ دیا گیا ہے، حضور فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، نمبر 1، وانزلنا الحدید، سورۃ الحدید الجزء نمبر 27. نمبر 2 قد انزلنا علیکم لباسا. نمبر 3 وانزل لکم من الانعام. سورۃ الزمر الجزء نمبر 23. نمبر 1 یعنی ہم نے لوہا اتارا. نمبر 2 اور ہم نے تم پر لباس اتارا. نمبر 3 اور تمہارے لیے چارپائے اتارے. ایسا ہی توریت میں یہ فقرات ہیں. ہمارا اترنا بیابان میں گنتی باب 10 آیت 31 مجھے یردن کے پار اترنا نہ ہوگا. استثناء باب 4 آیت 22 ہمارے اترنے کی جگہ ہے. پیدائش 24-23 اب ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ اترنے کا لفظ آسمان سے اترنے پر ہرگز دلالت نہیں کرتا, اور اترنے کے ساتھ آسمان کا لفظ زیادہ کر لینا ایسا ہے جیسا کسی بھوکے سے پوچھا جائے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ جواب دے کہ 4 روٹیاں. اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ہم نے لوہا اتارا اور چار پائے مویشی اتارے. اب ظاہر ہے کہ یہ تمام مویشی توالد تناسل کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں. کسی شخص نے گھوڑا یا بیل یا گدھا وغیرہ آسمان سے اترتا کبھی نہیں دیکھا ہوگا, حالانکہ اس جگہ سری لفظ نزول کا موجود ہے اور کوئی شخص اس آیت کو ظاہر پر حمل نہیں کرتا. پھر جبکہ یہ معلوم ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کی کلام میں ایسے ایسے استعارات و مجازات و کنایات بھی موجود ہیں جن کے ظاہر لفظوں میں صریح اور صاف طور پر فرمایا گیا ہے کہ لوہا اور تمام مویشی ہم نے اتارے ہیں اور مراد اس سے کوئی اور رکھی گئی ہے. اس سے ظاہر ہے کہ عادت اللہ اسی طرح پر واقع ہے کہ اترنا کسی چیز کا بیان فرماتا ہے اور اصل مقصود اس اترنے سے کچھ اور ہی ہوتا ہے. انصاف کرنا چاہیے کہ کیا حضرت مسیح کا آسمان سے اترنا ان آیات کی نسبت زیادہ صفائی سے بیان کیا گیا ہے, بلکہ مسیح کا اترنا صرف بعض حدیثوں کی روح سے خیال کیا جاتا ہے, اور حدیثیں بھی ایسی ہیں جن میں آسمان کا ذکر ہی نہیں صرف اترنا لکھا ہے. لیکن گدھوں اور بیلوں کا آسمان سے اترنا قرآن کریم آپ فرما رہا ہے. بس سوچ کر دیکھو کہ کس طرف کو ترجیح ہے. اگر حضرت مسیح کا آسمان سے اترنا صرف اس لحاظ سے ضروری سمجھا جاتا ہے تو اس سے زیادہ صاف گدھوں اور بیلوں کا اترنا ہے. اگر ظاہر پر ہی ایمان لانا ہے تو پہلے گدھوں اور بیلوں پر ایمان لاؤ کہ وہ حقیقت میں آسمان سے اترتے ہیں, یا اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے یوں کرو کہ انزلنا کے لفظ کو مضارع استقبال کے معنوں پر حمل کر کے آیت کی اس طرح پر تفسیر کر لو کہ آخری زمانہ میں جب حضرت مسیح آسمان سے اتریں گے تو ساتھ ہی بہت سے گدھے, خاص کر سواری کا گدھا, ایسا ہی بہت سے بیل اور گھوڑے اور خچریں اور لوہا بھی آسمان سے اترے گا, تا آیات اور حدیث کی معانی میں پوری تطبیق ہو جائے. ورنہ ہر یک شخص اعتراض کرنے کا حق رکھتا ہے کہ قرآن شریف میں کیوں معنی آیات کے ظاہر سے باطن کی طرف کرے جاتے ہیں, اور حدیثوں میں جو حضرت عیسیٰ کے اترنے کے بارے میں وہی الفاظ ہیں کیوں ان کے ظاہری معنی اپنی حد سے بڑھ کر قبول کیے جاتے ہیں. حالانکہ قرائن قویہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسیح جسم کے ساتھ آسمان پر ہرگز نہیں گیا, نہ آسمان کا لفظ اس آیت میں موجود ہے, بلکہ لفظ تو صرف یہ ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا برافع کا الیہ, پھر دوسری جگہ ہے بر رفع اللہ علیہ, جس کے یہ معنی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مسیح کو موت دے کر پھر اپنی طرف اٹھا لیا, جیسا کہ یہ عام محاورہ ہے کہ نیک بندوں کی نسبت جب وہ مر جاتے ہیں یہی کہا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے, جیسا کہ آیت ارجعی الی ربک اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. خدا تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے اور حاضر ناظر ہے, اور جسم اور جسمانی نہیں اور کوئی جہت نہیں رکھتا. پھر کیوں کر کہا جائے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا ضرور اس کا جسم آسمان میں پہنچ گیا ہوگا. یہ بات کس قدر صداقت سے بعید ہے. راست باز لوگ روح اور روحانیت کی روح سے خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں, نہ یہ کہ ان کا گوشت اور پوست اور ان کی ہڈیاں خدا تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہیں. خدا تعالیٰ خود ایک آیت میں فرماتا ہے لَن ینال اللہ لہومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم, یعنی خدا تعالیٰ تک گوشت اور خون قربانیوں کا ہرگز نہیں پہنچتا, بلکہ اعمال صالحہ کی روح جو تقوی اور طہارت ہے وہ تمہاری طرف سے پہنچتی ہے. اس تمام تقریر سے ایک سچائی کے طالب کے لیے ایک پوری پوری اطمینان اور تسلی ملتی ہے کہ جہاں جہاں قرآن شریف اور حدیث میں کسی مجسم چیز کا آسمان سے اتارا جانا لکھا ہے, خواہ حضرت مسیح ہیں یا اور چیزیں, وہ سب الفاظ ظاہر پر ہرگز معمول نہیں ہیں. چنانچہ ہمارے علماء بھی ایک مسیح کو باہر نکال کر باقی تمام مقامات میں ظاہر معانی کو باطن کی طرف پھیر لیتے ہیں. فقط مسیح کی نسبت کچھ ایسی ضد اور چڑ ان کی طبیعت میں بیٹھ گئی ہے تو بجز اس کے راضی نہیں ہوتے کہ ان کے جسم کو آسمان پر پہنچاویں اور پھر کسی نامعلوم زمانہ میں اسی جسم کا آسمان سے اترنا یقین کرتے ہیں۔